السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد, حج اور عمرہ کے مسائل. آج ہمارا ٹاپک رہے گا طواف کے مسائل. پیج نمبر 112, مسئلہ نمبر 150. بیت اللہ کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابھی رمضان آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر حج آئے گا, اور ویسے تو لگ رہا ہے کہ واقعی میں قیامت کی نشانیاں قریب ہے, یعنی قیامت قریب ہے, اس کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. زلزلوں کا بار بار کثرت سے آنا, وقت کا تیزی سے گزرنا, فتنوں کا عام ہو جانا کہ فتنے بارش کی طرح قطروں کی مانند برسیں گے, بے حیائی کا عام ہونا, زنا کا عام ہونا, شراب کا عام ہونا, علم ہونے کے باوجود جہالت عام ہونا, اور کثرت لکھائی, یعنی لکھنا پڑھنا بہت ہو لیکن عمل ندارد ہو, یہ تمام چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے لگتا ہے کہ ابھی گویا کہ حج گزرا تھا اور پھر اب دوبارہ سے حج آنے والا ہے. لگتا ہے ابھی رمضان کی ہم نے ابھی تو تراویح پڑھی تھی اور اب دوبارہ سے, یعنی میرے خیال سے شعبان شروع ہونے والا ہی ہوگا, اب اتنے کم دن بچے ہیں رمضان میں. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں ایمان پر رکھے, ہمیں آزمائشوں سے, حادثات سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے محفوظ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر اور کلمہ طیبہ پر ہو. آمین. آئیے دیکھتے ہیں طواف کے مسائل. بیت اللہ کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دو رکعتیں ادا کی, گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. سبحان اللہ, یہ صحیح حدیث ہے. تو طواف صرف مکہ میں ہی ہو سکتا ہے, کعبۃ اللہ کا, کہیں اور نہیں. آپ کہیں بھی ایک ماڈل بنا کر اس کا طواف نہیں کر سکتے. طواف کے لیے ستر پوشی شرط ہے, یعنی فرض ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم نے انہیں ابو بکر کو امیر مقرر کیا تھا, تاکہ وہ قربانی کے دن, یعنی 10 ذی الحجہ مینا میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص اریاں ہو کر, یعنی برہنہ ہو کر, طواف نہ کرے بیت اللہ کا. تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ رسول اکرم نے حجۃ الوداع سے پہلے 9 ہجری میں ایک حج ہوا تھا, یاد ہے, سیرت پڑھی ہوگی نا آپ لوگوں نے, اور اس میں رسول اکرم نے ابو بکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا. طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے حیض آنے کے بعد مجھے فرمایا, وہ تمام اعمال پورے کرو جو حاجی کرتے ہیں, لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے, لیکن صرف طواف نہیں کیا جائے گا, وہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد طواف کیا جائے گا. اس کے الگ الگ مسائل بھی ہیں, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. استحاضہ, پائلز, پیشاب اور مزی وغیرہ کے بیمار کو ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. بس جیسے ایک نماز ایک وضو میں ہو سکتی ہے, اسی طرح ایک طواف ایک وضو میں ہو سکتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش استحاضہ کی مریضہ تھیں. انہیں رسول اللہ نے فرمایا, حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے, اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو, اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وائٹ ڈسچارج یا اس طرح کی جو شکایتیں ہیں پائلز کے جو مریض ہوتے ہیں استحاضہ کے, ان کے لیے پھر ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا ہوگا. طواف قدوم اور طواف عمرہ میں ادتیبا, یعنی احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے, لیکن نمازوں کے وقت ادتیبا جائز نہیں ہے, یعنی کندھا کھلا نہیں ہونا چاہیے مردوں کا. طواف کی ابتدا یعنی شروعات حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو یا چھڑی کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے. طواف میں بیت اللہ بائیں طرف ہونا چاہیے. ایک طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہونا چاہیے اور طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا مسنون ہے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. استلام مطلب چومنا, لیکن یہ واجب نہیں ہے, کر سکتے ہیں, اگر آپ پاسبل ہے آپ کے لیے تو ٹھیک ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا, پھر بیت اللہ کی دائیں طرف چلنا شروع کیا, 3 چکروں میں رمل کیا, باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی, فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ. وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. مقام ابراہیم رسول اللہ اور بیت اللہ کے درمیان تھا. نماز کے بعد پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے, استلام کیا اور صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے. اور یہ جو رمل ہے وہ مردوں کے لیے ہوگا, عورتوں کے لیے نہیں ہے, یعنی تیز چلنا. حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھوتے ہوئے اور ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اگر آپ ہاتھ ٹچ کر رہے ہیں حجر اسود کو تو وہ ہاتھ کو آپ چوم سکتے ہیں, لیکن آپ نے ہاتھ صرف بلند کیا حجر اسود کی طرف, اس کو چھوا نہیں, تو ہاتھ کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, آپ حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے. ہجوم کے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم پیل اور مزاحمت کرنا جائز نہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے جب حجر اسود پر بھیڑ ہو تو بوسہ دینے کے لیے وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب آج کے دور میں تو پاسبل ہی نہیں ہے اسپیشلی خواتین کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ مردوں کے دھکے لگتے ہیں اور بہت انہیں عجیب حالت ہے, وہاں جا ہی نہیں سکتی خواتین. طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے. رکن یمانی جو حجر اسود سے پیچھے ایک جگہ ہے وہ رکن یمانی ہے. سواری پر یا چارپائی پر طواف کرنا جائز ہے. طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. ہر چکر پر آپ چومیں گے حجر اسود کو, اور چومنا پاسبل نہ تو ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کو چوم لیں گے. استلام کرتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے, جیسے ہر طواف کے چکر کے شروع میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. ابن عباس فرماتے کہ رسول اکرم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا, جب بھی آپ حجر اسود کے پاس آتے تو آپ کے پاس جو چیز تھی یعنی چھڑی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. ٹھیک ہے, یعنی جب شروع کریں گے تو بسم اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں گے, لیکن جب ہر چکر کے پھر کیا کہیں گے اللہ اکبر بس. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ رسول اکرم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے. دونوں میں کیا فرق ہے حجر اسود اور رکن یمانی؟ رکن یمانی مطلب یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. حجر اسود کا پہلے دیکھ لیتے ہیں. موقع ملنے پر حجر اسود کو منہ سے چومنا مسنون ہے. چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو ہاتھ سے یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو یا چھڑی کو چومنا مسنون ہے. حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے ہاتھ یا چھڑی سے اشارہ کرنا مسنون ہے. حجر اسود کو چھوتے اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا حجر اسود کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں رکن یمانی کے بارے میں. رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے. رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں. رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا بھی مسنون نہیں. اور رکن یمانی کو چھوتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں کا. چکر کی شروعات رکن یمانی سے نہیں کرتے ہیں ہم لوگ, بلکہ کہاں سے کرتے ہیں حجر اسود سے کرتے ہیں. اور حجر اسود کو چومنا ہے اور یا ہاتھ سے ٹچ کر کے ہاتھ کو چومنا ہے یا چھڑی سے ٹچ کر کے چھڑی کو چومنا ہے. اگر چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون ہے, لیکن چومنا پھر ثابت نہیں ہے. اور چھوتے وقت یا اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہیں گے, جبکہ رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا بالکل بھی نہیں چاہیے, مسنون نہیں ہے یہ. اور نہ ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے رکن یمانی کے پاس، اور نہ ہی منہ سے چومنا مسنون ہے اس کو. ہاں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں آپ، یہ مسنون ہے. اور اگر ہاتھ سے چھوئے بھی آپ نے رکن یمانی کو تو ہاتھ سے چھونے کے بعد ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں ہے. تو امید ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، کیونکہ بہت سے لوگ رکن یمانی کو بھی بہت یعنی حجر اسود کی طرح کی اہمیت دے دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. ان دونوں کو چھونے کی فضیلت، عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے. حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالی حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا. اس حدیث سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا. عمر نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا، میں نے رسول اکرم کو ایسا کرتے دیکھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے. حجر اسود پر آنسو بہانا مسنون ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے حجر اسود کے پاس تشریف لائے، عبداللہ بن عمر اسے بوسا دیے، پھر وہ اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک آنسو بہاتے رہے. عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے پاس کھڑے تھے وہ بھی دیر تک روتے رہے. اپنے ساتھ میں اے عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگنا مسنون ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اب دیکھیں مسنون دعائیں کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ رسول اکرم سے ثابت ہے. پھر اس کے علاوہ جتنی بھی جو آپ کو دل سے دعائیں آتی ہوں یاد ہوں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہر چکر کی دعا ثابت نہیں ہے. جو ہمارے یہاں پر کتابیں ملتی ہیں کہ ہر چکر کی ایک دعا چکر نمبر ایک کی دعا، چکر نمبر دو کی دعا، یہ ثابت نہیں ہے سنت سے، یہ غلط ہو جائے گا اگر ایسا کریں گے تو. حتیم معلوم ہے نا آپ کو، حتیم کون سا حصہ ہے؟ آپ لوگوں میں سے کس کو وہاں جانے کی سعادت ملی ہے، نصیب ہوئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی لوگ بھی جو ابھی تک نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی وہاں پر لے جائے، اور سب کی دلی خواہش پوری کرے حج اور عمرہ کی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے. تو حتیم آپ کو معلوم ہوگا نا، حتیم ایکچولی جب پرانا جو بیت اللہ بنا ہوا تھا، جب وہ بارش کے پانی سے طوفان سے دیواریں ڈھہ گئی تھی، تو پہلے بڑا تھا وہ، تھوڑا سا اوول شیپ میں تھا، ایک طرف سے چوکور اور ایک طرف سے گول. لیکن جب اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، جو ٹوٹی ہوئی دیواروں کو توڑا گیا، اور پھر کچھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے لائے گئے شپ کے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، تو جب جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے لائے گئے تو اس کی مدد سے بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا کعبۃ اللہ، تو وہ کم پڑ گیا، تو ایک حصہ چھوڑ دیا گیا، لیکن نشانی مقرر کر دی گئی جو گول دائرہ بنا ہوا ہے حتیم کا. پہلے وہ بھی کعبۃ اللہ کا ایکچوئل حصہ تھا، لیکن سامان کی کمی کی وجہ سے صرف چار دیواری بنائی گئی اور باقی کا حصہ چھوڑ دیا گیا. تو جو حتیم میں نماز پڑھتے ہیں سمجھے وہ بھی بیت اللہ میں نماز اس نے پڑھی ایسا سمجھے. لیکن طواف کے جو چکر کریں گے آپ، تو وہ حتیم کے اندر سے نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف کے چکر آپ کو بیت اللہ کے باہر سے کرنے ہیں، کعبۃ اللہ کے باہر سے کرنے ہیں. تو جو حتیم کے اندر سے چکر کر لیتا ہے اس کا چکر یعنی طواف کا چکر صحیح نہیں مانا جائے گا، کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو حتیم بھی بیت اللہ کا غیر مسقف حصہ ہے، لہٰذا حتیم کے باہر سے طواف کرنا چاہیے، یعنی بغیر تعمیر کیا گیا، بغیر بنا ہوا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اکرم نے بیت اللہ کا طواف حتیم کے باہر سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے پرانے گھر کا طواف کرو، قدیم گھر بھی کہا جاتا ہے نا اس کو. دوران طواف تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور ادعیہ و اذکار کرنا چاہیے. تسبیح مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور ادعیہ یعنی دعائیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں پرسنل وہ بھی کریں. دوران طواف بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، رمی جمار اور بیت اللہ شریف کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. اور بعض راویوں نے حدیث میں صفا اور مروہ کی صحیح کا بھی اضافہ کیا ہے. اور طاؤس رحمہ اللہ سے ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے رسول اکرم کو دیکھا, آپ نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے, لہٰذا دوران طواف کم سے کم بات کرو. تو دوران طواف اگر کوئی شرعی عذر مثلا فرض نماز کا قیام یا رفع حاجت وغیرہ پیش آ جائے تو طواف کا سلسلہ ڈسکنٹینیو کر کے عذر دور کرنا جائز ہے. یعنی آپ واش روم جا سکتے ہیں اگر بیچ میں ضرورت پیش آ جائے تو, یا فرض نماز کی جماعت کھڑی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. دوبارہ طواف اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے چھوڑا تھا, اور عذر پیش آنے سے پہلے جو چکر لگائے تھے انہیں شمار کر کے 7 چکر پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایہ الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہر سنت نماز میں ہم کو یہ ذکر ملتا ہے رسول اکرم کی طرف سے کہ آپ سنتوں میں یہی 2 سورتیں تلاوت کرتے تھے, سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. جابر بن عبداللہ کون سے صحابی تھے؟ کوئی خاص واقعہ آپ کو ان کا یاد ہے؟ سیرت پڑھی ہے کیا آپ لوگوں نے جابر بن عبداللہ کی؟ نہیں. بہت مشہور صحابی, ان سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات ہیں. نہیں نہیں, نجاشی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکچولی ان کا اونٹ راستے میں رسول اکرم نے خریدا تھا. ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور یہ بالکل 15 سال کے تھے. ان کی 7 بہنیں تھیں چھوٹی. انہوں نے ایک ایجڈ خاتون سے نکاح کیا. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تم نے کمالی لڑکی سے کیوں نہ نکاح کیا, کیونکہ وہ تو 16-17 سال کے نوجوان تھے اور انہوں نے 40 سال کی عورت سے نکاح کر لیا تھا. تو کہا کہ یا رسول اللہ, میرے فادر بہت سارے بچے چھوڑ گئے ہیں, تو ان کو میری اپنی بہنوں کو فیڈ کرنے کے لیے, میری بہنوں کی جو کنگھی چوٹی کر سکے, اس لیے میں نے ایسی ایجڈ خاتون سے شادی کی. اب آپ سوچے کہ کہاں ایک 16-17 سال کا لڑکا اور کہاں 40-45 سال کی خاتون. جی ہاں بالکل صحیح, غزوہ خندق میں انہوں نے رسول اکرم کی دعوت کی تھی اور بیوی سے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھو, لیکن رسول اکرم نے زیادہ لوگوں کو لے کر آئے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے وہ کھانے میں اتنی برکت دی کہ پورے لشکر نے کھانا کھا لیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. جن کے فادر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے تو وہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں. پھر بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے. یعنی عام دنوں میں گھر پر ہم جن اوقات میں نماز پڑھنا ہمارے لیے منع ہے, لیکن بیت اللہ میں آپ ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں تو معلوم ہے کہ آپ کس کے لیے اور کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بنو عبد مناف, دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو. تو جو ممنوع اوقات ہیں نماز کے مثال میں ہم نے پڑھے تھے کہ طلوع آفتاب, یعنی جب سورج نکل رہا ہو, زوال آفتاب جب نصف النہار پر ہو سورج, اور غروب آفتاب یعنی غروب ہو رہا ہو. لیکن مجبوری میں اس دوران میں نماز ادا کی جا سکتی ہے عام جگہ پر بھی, لیکن بیت اللہ میں تو کسی بھی وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے. عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. یعنی تلبیہ جب سے آپ نے احرام پہنا تھا تو کعبۃ اللہ پہنچنے تک کہنا ہے تلبیہ. پھر جب طواف شروع کریں گے تو تلبیہ کہنا بند کرنا ہے. پھر پرسنل دعائیں مانگنی ہیں. طواف مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بہانا مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے. جابر بن عبداللہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا, اور طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی, پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استلام کیا, پھر آپ زمزم کی طرف تشریف لائے اور زمزم پیا اور کچھ حصہ سر پر ڈالا, پھر پلٹ کر حجر اسود کا استلام کیا اور اس کے بعد صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے تشریف لائے, ابدأ بما بدأ اللہ, یعنی میں سعی کا آغاز صفا سے کرتا ہوں, جس کے ذکر سے اللہ عزوجل نے قرآن میں آیت کا آغاز فرمایا ہے. کیونکہ ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن میں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کون سا لفظ استعمال کیا؟ صفا کا, ہے نا. تو پھر پہلے کہاں سے شروع کیا رسول اکرم نے؟ صفا سے شروع کیا. تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود کو استلام کرنے کے بارے میں کچھ ہمارے جو محدثین ہیں وہ راوی کا صحف قرار دیتے ہیں, یعنی بھول سے انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے, کیونکہ کوئی اور دوسرے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ سے پھر حجر اسود کا استلام کریں. ٹھیک ہے. زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر پانی, نے زمین پر جتنے بھی چشمے ہوں گے پانی کے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے زیادہ یعنی بہتر پانی زمزم ہے، جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ یعنی زمزم کو اگر پیتا رہے تو ہو سکتا ہے اس کی بھوک بھی اس سے ختم ہو جائے اگر وہاں کھانے کو کچھ نہ ملے تو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مکہ میں تھے اور بہت بیمار ہو گئے تھے، بخار کتنی شدت تھی بہت زیادہ کہ بار بار بے ہوش ہوتے چلے جاتے تھے، اور وہ کہتے کہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بس زمزم پیتا تھا جب بھی ہوش میں آتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سے شفا دیا الحمدللہ۔ دیکھیے آپ کے ایمان اور یقین کامل پر بھی ڈیپینڈ ہے بہت ساری چیزوں سے شفا ملنا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، زمزم ہے، اور زمزم پینے سے پہلے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ ہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ زمزم پینے سے پہلے رسول اکرم سے کوئی خاص دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پر ہر چیز کے بارے میں ایک نئی بدعت شروع کر دی جاتی ہے، خود سے جو دل چاہا وہ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس زمزم پینے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے یا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا عبداللہ بن عباس کی ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے۔ پھر دوران طواف شرعی عذر پیش آنے پر طواف کا سلسلہ منقطع کر کے عذر دور کرنے کے بعد باقی طواف مکمل کرنا جائز ہے، یعنی آپ ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں اور وہ عذر دور ہو جانے کے بعد پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے، اسی دوران نماز کھڑی ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے اور طواف کے جتنے چکر ادا کر چکے ہوتے اس کے بعد باقی چکر ادا کرتے۔ دوبارہ طواف اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے طواف کا سلسلہ منقطع کیا تھا، پہلے چکروں کو شمار کر کے 7 چکر مکمل کرنے چاہیے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں نے رسول اکرم کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ ملتزم جو حج اسود اور باب کعبہ کی درمیانی جگہ ہے، وہاں پر اپنا سینہ، چہرہ اور ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگنا مستحب ہے۔ اب تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایک تو بہت اونچی جگہ ہے وہ اور رش بھی بہت ہوتا ہے، اور ویسے بھی انہوں نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنے بھی جو جگہ ہیں اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ طواف کیا، جب ہم طواف کے 7 چکروں سے فارغ ہوئے تو کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کہا کہ تم آگ سے اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے؟ عبداللہ نے کہا میں آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ گئے اور حجر اسود کا سلام کیا، پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو گئے، اپنا سینہ، ہاتھ اور رخسار دیوار سے چمٹا دیے اور فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ طواف افادہ ادا کرنے سے پہلے، طواف افادہ کون سا طواف ہوتا ہے؟ طواف افادہ کو اور کیا کیا نام دیتے ہیں، اور کیا نام ہے طواف افادہ کے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ طواف افادہ کو طواف حج، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں جی، یعنی یہ حج کا رکن ہے، اگر طواف افادہ نہ ہو آپ کا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، طواف ودا بالکل الگ ہے، طواف ودا الگ طواف ہے۔ اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرنا چاہیے، یعنی جیسے نماز میں شک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک کم شمار کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی طواف کے چکروں میں بھی آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو طواف افادہ، طواف زیارہ یا طواف حج ہوتا ہے اس کا نام، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرنا چاہیے۔ طواف افادہ ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے تو کسی دوسرے ساتھی کو اس کا باقی حج مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آپ کے طواف سے ریلیٹڈ مسائل۔ اور یہاں وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں، یعنی طواف کے لیے نوائی تو طوافی حاضر ایسے الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، حج اسود کا استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرنا وہ بھی ثابت نہیں ہے، استلام کے بعد اللہم ایمانم بک و تصدیقن کہنا یہ الفاظ کہنا بھی ثابت نہیں ہے، دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت نہیں، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے اللہم ان البیت بیتک الحرم نبیک کے الفاظ کہنا وہ بھی ثابت نہیں ہے، دوران طواف یہ دعا پڑھنا بھی سائیں مشکورہ و تجارت لن تبورا یا عزیزی یا غفار یہ کہنا بھی ثابت نہیں ہے، دوران طواف رکن شامی رکن عراقی یا مقام ابراہیم کا سلام کرنا ثابت نہیں، بارش کے دوران یہ سمجھتے طواف کرنے کے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے، دوران طواف رکن یمانی کو بوسہ دینا یہ بھی غلط ہے، رکن یمانی کو چھونے کے بعد حجر اسود کی طرح ہاتھ کو بوسہ دینا وہ بھی ثابت نہیں ہے، اور رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حجر اسود کی طرح اللہ اکبر کہنا وہ بھی ثابت نہیں ہے، حجر اسود کو ہجوم کے باعث چھو نہ سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا وہ بھی ثابت نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا، حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالنا، دوران طواف پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا، طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا، اور حج اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کی دو رکعت نماز ادا کرنا یہ بھی ثابت نہیں، حج اسود یہ بیت اللہ یا غلاف کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا اور یقین رکھنا کہ اس سے شفا یا برکت حاصل ہوگی یہ بھی ثابت نہیں، حج اسد کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع یدین کی طرح ہاتھ بلند کرنا اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، دوران طواف طواف کرنے والے کا آواز بلند دعائیں مانگنا اور حجاج کے گروپ کے پیچھے پیچھے چلنا آواز سے اس کا ریپیٹ کرنا ثابت نہیں، ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک طواف نماز طواف ادا کرنے کے لیے مزاحمت کرنا وہ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اگر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو چلنے میں طواف کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تھے آپ کی طواف کے مسئلے، اگر اب کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجئے پلیز، ایک پیج پڑھ لیتے ہیں، حاجی پر کتنے طواف واجب ہیں یہ دیکھ لیجئے، حج افراد کرنے والے شخص ہیں جو مفرد ہوتا ہے اس کے ذمہ دو طواف واجب ہیں، ایک طواف افادہ اور دوسرا طواف ودا، حج قران ادا کرنے والے شخص یعنی قارن کے ذمہ تین طواف واجب ہیں، ایک عمرہ کا، دوسرا حج کا اور تیسرا طواف ودا، حج تمتو ادا کرنے والے شخص کے ذمہ تین طواف واجب ہیں، پہلا طواف عمرہ کا، دوسرا طواف حج کا جو کہ طواف زیارت کہلائے گا اور تیسرا طواف ودا، عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اکرم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، پھر جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف یعنی طواف عمرہ ادا کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر احرام کھول دیا، پھر ایام حج میں 10 ذوالحجہ کو منیٰ سے واپس مکہ آ کر پھر طواف حج ادا کیا یعنی طواف زیارہ، جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا تھا یعنی قارن انہوں نے ایک ہی صحیح کی، ٹھیک ہے، تو قارن کو ایک ہی صحیح کرنا بس واجب ہے، لیکن جو متمتع ہوتے ہیں جو حج تمتع کرنے والے ان کے لیے دو صحیح ہوگی اور طواف تین ہوں گے، عبداللہ بن عباس فرماتے کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد ادھر چاہتے چلے جاتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ آخری بار طواف ودا نہ کر لے، ٹھیک ہے، تو مکہ سے نکلنے سے پہلے نہیں، جب آپ اپنے اپنے کنٹریز کو واپس جا رہے ہوں تو تب پھر طواف ودا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کلاس چل رہی ہے تو وہ لوگ بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا ہم اپنے مرے ہوئے لوگوں کا طواف کر سکتے ہیں، تو حدیث سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے صرف طواف کرنا مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے، ہاں حج یا عمرہ کرنا ثابت ہے اور حج کے لیے تو رسول اکرم کی واضح حدیث موجود ہے، لیکن اسی بنا پر پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ جب حج کر سکتے ہیں تو عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ حج میں بھی عمرہ ہوتا ہے، تو مرحومین کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن طواف کا کہیں سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم، نہیں یعنی جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے تو آنے کی امید رکھنا چاہیے نا، آپ کیوں ان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو زندہ لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، صحیح کے مسائل، صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں البتہ باوضو ہونا افضل ہے، حائضہ خاتون دوران حیض صحیح کر سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ حج تمتع کر رہے تھے آپ اور آپ کا طواف افادہ ہو چکا یعنی حج کا طواف اور اس کے بعد آپ کو حیض آ گیا سمجھے تو آپ حالت حیض میں مجبوری میں صحیح کر سکتی ہیں، لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ آج کے دور میں صحیح بھی مسلسل نماز پڑھنے کی جگہ ہے لہٰذا حائضہ صحیح بھی نہیں کرے گی، یہ اوپینین ہے ان لوگوں کا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ سے نکلے، جب ہم لوگ صرف یا اس کے قریب پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی، رسول اللہ تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا تمہیں حیض آیا ہے، میں نے عرض کیا ہاں، آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا اب تم طواف کے علاوہ باقی سارے حاجیوں والے کام کرو، طواف اس وقت کرنا جب غسل کر لو، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی نیچرل بات ہے. یعنی اور واقعی میں اگر آپ وہاں میقات پر دیکھیں گے کہ بہت ساری خواتین بچیاں روتی ہیں کیونکہ اچانک کسی کو حیض آ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اتنی نیت لے کے گئی ہیں اور وہاں حیض آ جانا تو ایک دل کو تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، تو ایک نیچرل چیز ہے یہ. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھ دیا ہے، آپ کا تو کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. اب صفا اور مروہ چونکہ مسجد الحرام میں شامل ہو چکی ہے اس لیے حائضہ کو غسل کرنے کے بعد ہی صحیح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے باجماعت. صحیح میں بھی صحیح حج یا عمرے کا رکن ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو حج ہوتا ہے نہ ہی عمرہ. صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے یہ کہتے سنا، تم پر حج یا عمرہ کے دوران صحیح فرض کی گئی ہے، لہٰذا صحیح کرو. ٹھیک ہے، تو صحیح بھی رکن ہے حج اور عمرہ کا. صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے آنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد صحیح کے لیے باب صفا سے گزر کر پہلے صفا پہاڑی پر آنا چاہیے اور راستے میں قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھنی چاہیے. اس آیت کے بعد ابدوا بما بدا اللہ بھی کہنا چاہیے. صفا پہاڑی پر اتنا چڑھنا چاہیے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے. صفا پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. اگر آپ کے پاس حسن المسلم ہوگی تو اس میں پورا طریقہ کار موجود ہے جب آپ صفا سے صحیح شروع کریں گے. تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تین مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ کر دعائیں مانگنا مسنون ہے. تو رسول اکرم کا طریقہ کار یہ تھا جو نیچے صحیح مسلم کی حدیث میں دیا گیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ والی آیت پڑھتے ہوئے رسول اکرم صفا پر چڑھتے، پھر ابدوا بما بدا اللہ کہتے، اور جب کعبۃ اللہ سامنے ہوتا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ پڑھتے تھے. جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے، جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، میں صحیح کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابتدا کی. بس آپ نے صحیح کی ابتدا صفا سے کی، آپ صفا پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آ گیا، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر بیان فرمائی. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی. پھر اس کے بعد دعا فرمائی، یہ عمل آپ نے تین مرتبہ دہرایا. اس کے بعد جو دعائیں رسول اکرم نے کی اس کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے. صفا پہاڑی پر دعا مانگنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ بلند کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف آتے ہوئے سبز رنگ کے ستونوں کے درمیان تیز تیز دوڑنا چاہیے، جو وہاں پر گرین کلر کی لائٹس لگے ہوئے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل دہرانا چاہیے جو صفا پر کیا تھا، سیم وہی ریپیٹ کریں گے جو صفا پر کیا تھا وہ مروہ پر بھی کریں گے. جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر رسول اکرم صفا سے اترے اور مروہ کی طرف آئے، جب آپ کے قدم مبارک نشیبی جگہ تک پہنچے تو آپ دوڑے، یہاں تک کہ جب آپ کے دونوں قدم مبارک اوپر چڑھنے لگے تو آپ عام چال چلنے لگے، حتیٰ کہ مروہ تک پہنچ گئے اور وہاں وہ کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو دونوں جگہ سیم چیزیں کرنی ہیں. سبز ستونوں یعنی گرین جو لائٹس کے درمیان دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ نہ تو بیت اللہ کے گرد تیز چلنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، نہ ہی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے. سبحان اللہ، دیکھیں عورتوں کو کتنی سہولت دی گئی ہے، پھر بھی شکایتیں رہتی ہیں. بوڑھے یا بیمار کو سبز ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے کی رخصت ہے. کثیر بن جمحان سلمی کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر کو صفا مروہ کے درمیان عام چال چلتے دیکھا تو کہا، آپ صفا اور مروہ کے درمیان عام چال کیوں چل رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اگر میں دوڑوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اکرم کو دوڑتے دیکھا ہے، اور اگر عام چال چلوں تو بھی درست ہے کیونکہ میں نے رسول اکرم کو عام چال چلتے بھی دیکھا ہے، اور میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے عام چال چل رہا ہوں. پھر صحیح کے دوران آپ کثرت سے تسبیح اور تحلیل اور حمد ثنا کرنی چاہیے ہمیں. صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے سے ایک صحیح مکمل ہوتی ہے، یعنی آپ کو دو چکر لگا کے ایک نہیں چکر مکمل ہوگا آپ کا، بلکہ صفا سے مروہ تک جانے پر ایک، پھر مروہ سے واپس صفا تک آنے تک دو ہو جائیں گے. جیسے کہ طواف میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ طواف میں کیا ہوتا ہے، ایک چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے تو حجر اسود پر ہی ختم ہوگا، تو ایک چکر کمپلیٹ ہوگا، جبکہ صفا میں صفا سے مروہ پر جائیں گے تو ایک چکر ختم ہو جائے گا. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اکرم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ کی گرد سات چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگا کر صحیح مکمل کی، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر کہلاتا ہے، جبکہ مروہ سے صفا تک دوسرا چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح صفا سے شروع کیے گئے سات چکر مروہ پر ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی عذر سے یعنی ریزن سے صحیح مکمل کرنے سے پہلے صحیح کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں کوئی کام بیچ میں آ گیا، تو عذر دور ہونے کے بعد صحیح کا باقی حصہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر سفر مروہ کے درمیان صحیح کر رہے تھے کہ انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، چنانچہ اپنی حاجت پوری کرنے چلے گئے، پھر واپس لوٹے تو پانی منگوایا، وضو کیا، پھر باقی صحیح پوری کی، اور دوران صحیح اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو صحیح ترک کر کے فرض نماز ادا کرنی چاہیے، اور دوبارہ صحیح اسی جگہ سے شروع کرنی چاہیے جہاں سے چھوڑی تھی۔ کسی عذر سے سوار ہو کر صحیح کرنا جائز ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں رسول اکرم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح سواری پر کی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں، آپ لوگوں کے درمیان اونچے رہیں اور لوگ آپ کے پاس آ کر آپ سے سوال کر سکیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر صحیح کرے اور حامل اور محمل دونوں کی نیت صحیح کی ہو تو بیک وقت دونوں کی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی آپ کی جیسے بوڑھے والد ہیں یا والدہ ہے، ان کو کرسی پہ بٹھا کر آپ کر رہے ہیں صحیح، تو آپ بھی اپنی نیت کریں، اگر آپ بھی احرام پہنے ہوئے ہیں تو دونوں کی صحیح ہو جائے گی ایک ساتھ ان کو کروانے میں۔ کسی عذر کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صحیح کرنے میں حسب عذر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر ہو گئی اگر طواف کرنے کے بعد تو چل سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو صحیح یا طواف کے چکروں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے تو کم تعداد کا یقین حاصل کر کے صحیح یہ طواف مکمل کرنا چاہیے۔ یعنی وہی والی بات جیسے نماز میں شک ہو جاتا ہے، چار پڑی کے تین پڑی ہیں تو تین ریزیوم کریں گے اور پھر چوتھی اور پڑھیں گے اور پھر سجدے صحو کر لیں گے، لیکن یہاں طواف کے صحیح میں کیا کریں گے، اگر تین چکر کی یا چار چکر کی یاد نہیں آ رہے تو تین پکڑیں گے اور پھر ایک چکر اور کریں گے، اور اس طرح سے صحیح مکمل ہوگی یا طواف مکمل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے کہ دو پڑھی ہیں یا ایک، تو اسے ایک شمار کرے، اور اگر دو یا تین کا شک ہو تو دو شمار کرے، اور اگر تین یا چار کا شک ہو تو تین شمار کرے، اور اپنی باقی نماز پوری کرے تاکہ وہ وہم جو ہے زائد رکعت میں رہے، اور کم رکعت کے یقین سے نماز مکمل ہو جائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے۔ تو نماز کی رکعت میں شک ہو جانے پر کم رکعت کا یقین حاصل کرنے کے بعد سجدے صحو ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن طواف یا صحیح کے چکر میں شک پڑنے پر کم چکروں کا یقین حاصل کرنے کے کر کے طواف اور صحیح مکمل کرنے کے بعد کوئی فدیہ یا دم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح کے ساتھ چکر مکمل ہونے پر عمرہ یا حج تمتع ادا کرنے والوں کو مروہ پر اپنے بال کٹوانے یا منڈوانے چاہیے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد رسول اکرم کے بال مروہ پر تیر کے پھل سے کاٹے۔ بال کتروانے یا منڈوانے کے بارے میں دوسرے اور آگے ہم مسائل پڑھیں گے ڈیٹیل میں۔ حج یا قرآن کرنے والے حضرات کو صحیح کے بعد نہ تو بال منڈوانے چاہیے نہ ہی احرام کھولنا چاہیے، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا کہ حج یا قرآن کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، لہٰذا عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا نہ ہی بال کٹوائے گا، لیکن حج تمتع کرنے والا کیا کرے گا، احرام کھول دے گا اور بال کٹوا لے گا۔ بال کٹوانے کے بعد عمرہ ادا کرنے والے کو احرام کھول دینا چاہیے، احرام کھولنے کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کی کو عمرہ بنا دے اور بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کر کے بال کٹوا لیں اور احرام کھول دیں، تو جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ ایسا کریں گے، اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام پھر دوبارہ وہیں سے پہن لیں گے۔ آٹھ ذوالحجہ کو منا جانے سے پہلے قارن حج کی صحیح ادا کر سکتا ہے، اور پھر جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ بھی مکہ سے یا پھر منا سے ہی احرام پہن سکتے ہیں آٹھ تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے صحیح کے مسائل۔ صحیح کے تعلق سے وہ عمر جو سنت سے ثابت نہیں، صفا اور مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے دیوار تک پہنچنا، دوران صحیح رب اغفر وارحم کے الفاظ ادا کرنا، صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک صرف ایک چکر شمار کرنا، صحیح کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ دعائیں پڑھنا، صحیح کے دوران دو رکعت نفل ادا کرنا، صفا اور مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے پہلے رفع الیدین کی طرح تین بار ہاتھ بلند کرنا، صفا اور مروہ کے تمام راستے میں عام چال چلنے کے بجائے بھاگنا، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ تھے آپ کے صحیح کے مسائل، انشاءاللہ باقی کا ہم بعد میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے۔ سوری آپ لوگوں کو پھر سے دوسرے وقت میں بلوایا، اور یہ وقت کا چینجز کرنا بہت ڈسٹرب کر رہا ہوگا آپ کو بھی، لیکن قدر اللہ ہوا ما شاء فعل. اللہ تعالی ہم سب سے درگزر فرمائے, ہماری غلطیوں سے ہمیں معاف کرے, ہماری مغفرت فرمائے, اور جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اللہ کرے کہ حق بات ہماری زبان سے نکلے اور اللہ تعالی کے پاس قبول ہو. آمین. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالی آپ لوگوں کے وقت میں بہت برکت دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.